اللہ الرحمن الرحیم. سحر عالمی نیٹورک کے ناظرین کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. محترم ناظرین، ہم ایران کے اسلامی انقلاب کے سلسلے میں کچھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. محترم ناظرین، ان سلسلے وار پروگراموں میں ہم کٹھ پتلی پہلوی سلطنت کے سقوط کے مراحل کے سلسلے میں کچھ بات چیت کریں گے، اور انہی مراحل سے گزرتے ہوئے ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور عوام کے کردار سے آپ کو روشناس کرائیں گے. ناظرین، امریکہ کی سرکردگی میں عالمی سامراج کے خلاف ایرانی قوم کی مسلسل جد و جہد اور نہ مغرب نہ مشرق کے نعرے پر مبنی جمہوری اسلامی کی پالیسی نے قوم میں روحانیت و معنویت کے جذبے کو جگا دیا، اور اس کے نتیجے میں ہر سیاسی اقدام اور سماجی کاوش عبادت سمجھی جانے لگی. ایران میں امریکہ کے جاسوسی اڈے پر قبضہ، شیطان بزرگ، اور ملک کے اندر ان لبرل اور قوم پرست عناصر کے خلاف صدائے احتجاج تھی جو جان بوجھ کر امریکی امپریالزم کو ملک میں واپس لانا چاہتی تھی. ایرانی طلبہ کی طرف سے امریکی جاسوسی کے اڈے پر قبضے کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور عوام نے بھرپور حمایت کی، اور اس طرح سے وائٹ ہاؤس کا 444 روزہ بحران شروع ہو گیا جو کہ جیمی کارٹر کے سقوط پر منتج ہوا.
پہلی اپریل سن 1981 کو انقلاب کے بعد حکومت کی نوعیت کے تعین کے لیے کیے گئے ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان ہوا. 98.2% عوام نے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈالا تھا. حالانکہ ایرانی عوام نے اپنی انقلابی جد و جہد کے دوران ہی خود مختاری، آزادی اور اسلامی جمہوریوں کو اپنا نعرہ بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود انقلاب کے ثمرات کو پائیدار کرنے کے لیے حکومت کی نوعیت کے سلسلے میں استصواب رائے میں حصہ لیا اور اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈالے. اس سے قبل کچھ گروہوں اور سیاسی دھڑوں نے عوام کی خواہش کے برخلاف اسلامی کی قید کے بغیر صرف جمہوری نظام کے قیام جیسی کچھ تجویزیں پیش کی تھیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام سے کہا کہ وہ اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈالے، نہ اس سے ایک لفظ کم نہ زیادہ. اس طرح سے ایران کے 98.2% عوام نے اپنے رہنما کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلامی نظام کے ستونوں کو مضبوط کیا اور اسلامی حکومت کی خواہش کا اعلان کیا کہ جس میں عوام کی بھرپور شرکت ہو.
دوران پرزیڈنٹ کارٹر دوران سرگشتگی
امریکہ، صدر کارٹر کا دور امریکہ کی ناکامی کا دور ہے. مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ میں اس قسم کی جمہوریت کے کیا معنی ہے کہ ایک شخص کسی ریاست کا گورنر بنے اور پھر کئی ریاستوں کے گورنروں میں سے ایک کو صدر بنا لیا جائے. تو کیا یہ صورتحال خارجہ پالیسی میں بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ اور کیا جیمی کارٹر کا جارج واشنگٹن یا روزویلٹ سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ روزویلٹ ایسے شخص کا نام ہے جس نے اپنے مفلوج پیروں کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہٹلر اور مسولینی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اٹلی اور جرمنی کی بے پناہ فوجی طاقت کے باوجود انہیں شکست سے دوچار کرنے میں کامیابی حاصل کی. ایرانی نوجوانوں نے فوجی بغاوت کے خوف اور غم و غصے کی وجہ سے شاہ کے خلاف جد و جہد کی، لیکن تاریخ دہرائی نہیں گئی. ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی ہے. سن 1953 کے شاہ اور سن 1978 کے بیمار شاہ میں بہت زیادہ فرق تھا، اسی لیے ولیم شوکراس نے شام کے آخری سفر نامی کتاب اور امریکی سفیر سلیون نے آیت اللہ کے مہمان نامی اپنی کتاب میں ایران میں گرفتار ہونے والے ایک امریکی کے بارے میں دلچسپ باتیں لکھی ہیں. یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب میں ایرانیوں کی مہمان نوازی کے بارے میں لکھا گیا ہے اور ویتنام کی جنگ میں شریک اور ویتنامیوں کی ایذا رسانی کی سختیاں برداشت کرنے والے امریکیوں کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن ایرانی قوم مختلف تھی، وہ ہمارے دشمن تھے، لیکن ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا کھاؤ گے، جو کہو ہم تمہارے لیے لے آئیں۔ عرفان و ثقافت و ایرانی تہذیب امریکیوں کے لیے تعجب کا باعث تھی۔ امریکیوں نے اپنے سفارت خانے پر قبضے کے بعد ایک ٹیم کو ٹریننگ دی اور وہ لوگ تبس نامی علاقے کے قریب آئے۔ اس علاقے کو انہوں نے شاہی حکومت میں فوجی مشقوں کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہاں کا ایئرپورٹ استعمال نہیں ہوتا تھا، تاہم امریکیوں کو اس ایئرپورٹ کے بارے میں پورا پورا علم تھا، لیکن اس بار قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس ٹیم کی قیادت ایک ایسے کمانڈر کے ہاتھ میں تھی جس نے پہلے ڈیلٹا نامی آپریشن انجام دیا تھا۔ تاہم امریکی سفارت خانے کے کارکنوں کو آزاد کرانے کے لیے آنے والے ان لوگوں کو ناگہانی مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور تبس کے میدان میں ریت کا طوفان آ گیا اور اس طرح سے ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکا اور انہیں مجبوراً خالی ہاتھ امریکہ واپس لوٹنا پڑا۔
عملیات دلتا رو یک گروه به نام تیم دلتا که در ویتنام و در جای دیگه اجرا کرد۔
سب کو ہمیشہ پتہ ہے کہ جب بھی کوئی استکباری طاقت ہوتی ہے، استعماری طاقت ہوتی ہے، جو عوام کا پر حکومت چاہتی ہے، تسلط چاہتی ہے اور دوسروں کو اپنا ماتحت بنانا چاہتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا ماتحت سر ابھارے اور مثلا اس سے اوپر جائے۔ لہٰذا جو امریکہ کی ایک عادت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ گلوبل ورلڈ کا نظریہ اس نے پیش کیا اور خود اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اور لیڈر بنانا چاہتا ہے، تو وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بھی ملک توانائی میں یا مثلا اقتصادی ہو یا سیاسی میدان ہو، علمی میدان ہو، اس سے آگے بڑھے، علل خصوص چونکہ اس کی دشمنی عالم اسلام سے بالکل واضح ہے اور قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ایران چونکہ وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اپنے بلبوتے پر استقلال اور آزادی کے ساتھ اٹامک انرجی حاصل کر چکا ہے، تو امریکہ اس کو، اس ترقی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ اس کو اس رنگ میں رنگ رہا ہے اور اس طرح لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ جو اٹامک انرجی ایران نے لی ہے یہ ہستے ہی ہے اور اس سے وہ ایٹم بم بنائے گا جس سے دنیا کو تباہ کرے گا، جبکہ ہم اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے ہی بم بلاسٹ کروائے تھے، اور اس کے علاوہ ایران عراق جنگ میں بھی جو شلپچے پہ بمباری ہوئی صدام نے کری، اس میں بھی ایٹمی توانائی کا استعمال کیا گیا اور وہ سب امریکہ کی جانب سے تھے، اور آپ نے خود بھی کہا کہ خود اسرائیل 400 بم بنا چکا ہے مگر اس پر وہ خاموش ہے۔ یہ تو خود اس بات کا جواب ہے کہ وہ اٹامک انرجی کا مخالف نہیں ہے، اصل میں وہ علم اور ترقی کا مخالف ہے، مسلمانوں کی علل خصوص۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں وہ جادو اور اثر انگیزی تھی جس کی وجہ سے دوست و دشمن سب آپ کے غیر معمولی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پروفیسر اسماعیل کیلبس اسپین کے مشہور فلسفی ہیں، وہ انسانی زندگی میں دین کی تجدید کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مقام کے بارے میں کہتے ہیں، دین زندہ ہو گیا، کلیساؤں میں نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی، اب یونیورسٹیوں میں دین اور مذہبی نظریات کی طرف توجہ کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، عام زندگی میں روحانیت و معنویت کی بازگشت ہوئی، دنیا میں سماجی تعلقات کو خوبصورت بنانے میں دین اور روحانیت کی کشش کی طاقت کی طرف رجحان پیدا ہوا، اور یہ سب کچھ اس نئی تحریک کی وجہ سے تھا جسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دینی انقلاب کے ذریعے عالمی برادری کے سامنے پیش کیا تھا۔ دینداری اور دینی افکار کے بارے میں تازہ ترین سروے سے جو سن 1990 میں انجام دیا گیا تھا، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کے تقریباً 70% لوگوں میں دینداری کا جذبہ موجود ہے۔ ہندو اور بدھ مذہبوں سمیت تمام مذہبوں اور مختلف عیسائی فرقوں میں ایک قسم کی دینی بازگشت نظر آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب دنیا میں دینداری کے احیاء کا باعث ہوا ہے۔
مبحث فناوری اطلاعات یا انفارمیشن تکنولوژی از جمله بحثایی که در حوزه‌های
انفارمیشن تکنولوژی کے بارے میں گفتگو تیسرے ہزارے میں زیادہ ہونے لگی ہے۔ جس دور میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں وہ علم و ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سلسلے میں ایران کے بارے میں جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مئی 2007 میں دنیا میں 69ویں نمبر پر تھا، لیکن اس سلسلے میں اٹھائے گئے قدموں کی وجہ سے سن 2008 اور 2007 کے آخری ایام میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایران کا مقام 65ویں ہو گیا۔ ایران میں آئی ٹی کا موضوع ملک کی ترقی کی بنیاد کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج کل دنیا میں ای گورنمنٹ، ای سٹیزنشپ، ای بزنس یا ای کامرس کے بارے میں بحث و گفتگو ہو رہی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی حکومتوں اور اقوام کے درمیان رابطے کو کم کر سکتی ہے۔ آج کل دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی عوام کے لیے زیادہ بہتر، زیادہ تیز اور زیادہ مؤثر طریقے سے سروسز فراہم کر رہی ہے، اور اسی طرح ملکوں میں انتخاب کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کل ترقی کے میدان میں آئی ٹی کا اہم کردار ہے، اور اس کے ذریعے بہت سی سہولتیں فراہم ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے عوام اور حکومتوں کے لیے ایک دوسرے کی باتیں سننے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ ایران میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ای گورنمنٹ اور الیکٹرانک انتخاب کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کے سلسلے میں کافی کام ہوا ہے۔ تاہم بینکنگ کے میدان میں آئی ٹی کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں زیادہ کام ہوا ہے۔
جامعه خودمون سهم زیادی روش یا بحث زیادی داره روش تاکید میشه اشاره بکنیم۔
مرتضی مطهری 20ویں صدی کے ایران کے مشہور علماء، فلسفیوں اور مفکرین میں سمجھے جاتے ہیں۔ وہ 1922 میں خراسان صوبے کے فریمان شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ محمد حسین مطہری بھی عالم دین تھے۔ انہوں نے لکھنا پڑھنا مکتب میں اپنے والد سے سیکھا۔ فریمان میں ہی جدید تعلیم حاصل کی۔ انہیں تعلیم کے حصول میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ سن 1932 میں 10 برس کی عمر میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے مشہد کے حوض علمیہ گئے۔ آیت اللہ مطہری اپنے زمانے کی فکری ضرورتوں سے بخوبی آشنا تھے۔ 20ویں صدی میں کہ جب کمیونسٹ پارٹیاں عوام، خاص طور پر نوجوانوں اور یونیورسٹی کے طلبہ کے درمیان مارکسسٹ نظریات کو رائج کرنے میں مشغول تھی، انہوں نے میٹریلسٹ فلسفے کا دقت کے ساتھ مطالعہ کیا اور مارکسسٹ نظریات سے آشنا ہوئے، اور پھر اس پر تنقیدیں لکھنی شروع کی۔ آیت اللہ مطہری سن 1952 میں تہران آئے اور مروی اور سپہ سالار مدرسوں میں تدریس شروع کی، اور سن 1955 میں تہران یونیورسٹی کی الہیات کے شعبے میں باضابطہ طور پر تدریس شروع کی. انہوں نے تدریس کے ساتھ ہی ساتھ علمی مراکز اور طلبہ کی یونین اور اسلامی تنظیموں میں تقریروں کے سلسلے بھی شروع کیے اور کتابیں لکھنے کا کام بھی جاری رکھا. ان کی تمام تقریریں اور مقالے نیز کتابیں ان کے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق ہیں. اسی لیے ان کی تقریروں اور کتابوں کے موضوعات متنوع اور مختلف ہیں. انہوں نے فلسفے، کلام، سماجیات، اقتصاد وغیرہ جیسے تقریباً تمام موضوعات پر کتابیں لکھی اور تقریریں کی ہیں، بلکہ انہوں نے کہانیاں بھی لکھی. سن 1957 میں استاد مطہری نے کچھ لوگوں کے تعاون سے حسینی ارشاد کی داغ بیل ڈالی. ان کا مقصد یونیورسٹی اور دینی مدارس کے اساتذہ اور دانشوروں کو دعوت عمل دینا تھا، تاکہ وہ لوگ جوانوں کو پیش آنے والے ثقافتی، فلسفی، تاریخی، کلامی اور اسلامی مسائل کے بارے میں تقریریں کریں. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد استاد مطہری نے ماضی ہی کی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا. وہ ان کے لیے ایک ہمدرد اور قابل اعتماد مشیر تھے. آیت اللہ مطہری انقلاب کے ابتدائی زمانے میں اہم عہدوں پر لوگوں کو منسوب کرنے کے سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے تعاون کرتے تھے. انہوں نے اسی طرح پاسداران انقلاب فوج کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کیا. آیت اللہ مطہری کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جتنا چاہتے اور ان پر اعتماد کرتے تھے، انقلاب کے دشمن اور منافق انقلاب میں ان کے اہم کردار کی وجہ سے ان سے اتنا ہی بغض و کینہ رکھتے تھے. اسی لیے خوارج کے نام سے معروف فرقان گروہ کے ارکان نے انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے استاد مطہری کو بروز سنیچر 2 مئی سن 1979 میں انقلاب کونسل کی نشست سے واپسی کے وقت شہید کر دیا.
این بانگ آزادیست که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است. دشمن بداند ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگونت ما، بخت تبهکاران شد واژگونت ما، دامان آزادی شد لالگونت ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنی، ما در پی آسایش و معراج انسانی. زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم. الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
ناظرین، تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا رہی تھی. اس بار ظالم و مظلوم کے درمیان جنگ کے میدان میں ایک طرف سادگی کے پیکر امام خمینی رحمت اللہ علیہ تھے اور دوسری طرف وائٹ ہاؤس، اور لوت کے ریگزاروں میں اڑتی ہوئی ریت وہی کردار ادا کرنے والی تھی جو 1400 برس قبل ابابیلوں نے کیا تھا۔ تبس کی صحرائی ریت نے وائٹ ہاؤس کے ابرہے کے لشکر کو کچھ اس طرح سے تہس نہس کر کے رکھ دیا کہ ڈیلٹا کمانڈوز کے شکاری عقاب خدائی غیظ و غضب کی آگ میں بالوں پر کھو کر پھڑ پھڑاتے ہوئے اپنے گھونسلوں کی جانب لوٹ گئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔